मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بظاہر بڑا پر رونق مقام ہے، لیکن اس کا ایک عیب ہے، ایک فالٹ ہے، ایک نقص ہے، وہ یہ کہ یہاں کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بعض تو اتنے خوبصورت مقام ہیں کہ لوگ خرچہ کر کے دیکھنے جاتے ہیں، کوئی ویڈیو دکھا دے کہ یار فلاں ملک میں دیکھو یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ دنیا کی خوبصورتی پر زوال ہے، دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے مگر یہ بکھر جائیں گے، اون کی طرح اڑتے ہوں گے، یہ عالیشان محلات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، چمکتے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سورج چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی اور زمین چاند سورج کے گل ہونے سے تاریکی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، سمندر سلگائے جائیں گے، زمین ایسے تھر تھرائے گی، ایسی کانپے گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ آسمان نظر آتا ہے، یہ آسمان پھٹ جائے گا، ایک عجیب سما ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایسی تباہی مچے گی کہ الامان والحفیظ، اور اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو حسرت اور پشیمانی کا دن کہتے ہیں، اسی کو حساب کتاب والا دن کہتے ہیں، اسی کو زلزلے اور تباہی کا دن کہتے ہیں، اسی کو واقع ہونے اور دل دہلا دینے والا دن کہتے ہیں، اسی کو تھر تھرانے اور الٹ دیے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، قیامت کے تقریباً 100 نام ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں. یوم قضا فیصلے کا دن، یوم وزن نامہ اعمال تولنے کا دن، یوم مشہود حاضری کا دن، یوم خز یعنی لوگوں کی ذلت کا دن، یوم محاسبہ حساب کا دن، یوم حسرت حسرت کا دن، یوم بعث قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا دن، یوم فتحہ نامہ اعمال نامہ کھلنے کا دن، یوم میعاد وعدے کا دن، یوم صیحہ زلزلے کا دن یعنی چنگھاڑ کا دن، یوم زجر جھڑک کا دن، یوم حساب حساب کا دن، یوم طلاق ملاقات کا دن، یوم تناد پکار کا دن، یوم جمع جمع ہونے کا دن، یوم تغابن ہار کا دن، یوم فصل فیصلے یا جدائی و امتیاز کا دن وغیرہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد و ضروریات دین سے ہے. ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ پاک کی وحدانیت یعنی ایک اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، جنت، حج، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ، کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. قیامت کب آئے گی؟ اس کا حقیقی علم یہ اللہ پاک اور اللہ پاک کے عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. لیکن قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں قیامت قائم ہونے کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں. ان علامات کا ظاہر ہونا قیامت کے جلد آنے کی نشاندہی کرتا ہے. تو آج کے بیان میں ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سنیں گے. اے کاش ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل سننا نصیب ہو جائے. سب سے پہلے کا یہ حدیث سنتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا. اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا، نہ ہی کوئی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے. اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو امت پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. عرض کی قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے. فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آئیے اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند نکات یہ سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ نوری مخلوق یعنی فرشتہ ہیں، بلکہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام نور سے پیدا کیے گئے۔ تو نور ہونے کے باوجود جبریل علیہ السلام بشر یعنی آدمی بن کر ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس طرح کے صحابہ نہ پہچان سکے، اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں آئے تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ عقیدہ کیا ہے؟ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور علی نور ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری صورت بھی عنایت ہوئی، جیسا کہ پارہ 16 میں ارشاد ہوا، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ تو یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مبارکہ کا انکار یہ کفر ہے۔ یہاں ایک وضاحت بھی سن لیجئے کہ نبی بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی طرح کے بشر نہیں، بلکہ افضل البشر ہیں۔ اور بشریت کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت کو نوازا، خود ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ حدیث نور کے تحت شرح زرقانی علی المواہب میں ہے کہ یہ جو جواب ارشاد فرمایا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ نور نبی کی عظمت اور اس کے انوکھا ہونے کا اظہار ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسری بات جس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو دو زانوں ہو کر ہاتھ ران پر رکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. اس سے ہمیں بھی درس ملا کہ جب کسی بڑے کے بارگاہ میں جائیں, چاہے وہ استاد یعنی ٹیچر ہوں, چاہے کوئی عالم دین ہوں, چاہے مفتی صاحب ہوں, پیر و مرشد ہوں, والد صاحب ہوں, تو ہمیں ادب و تعظیم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ ان آداب سے دور ہوتی جا رہی ہے. بڑوں سے کیسے بات کی جائے, بڑوں کے سامنے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, یہ کہاں سے سیکھے, کون سی بات بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے, ان باتوں سے آج بدقسمتی سے نئی نسل ہی کیا بڑے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کو بچپن ہی سے بڑوں کا ادب و احترام سکھائے. اور یہ یاد رہے کہ والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں, انہیں اسلامی اخلاق و آداب سکھائیں. اب دعوت اسلامی تو یوں سمجھیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کسی کو قبر میں اتارنے تک کے معاملات سکھاتی ہے. تو اولاد کے حقوق بڑا اہم رسالہ ہے, اس کو حاصل کیجیے, انشاءاللہ بہت کچھ اس میں مفید معلومات ہوگی. تو یہاں ایک اور اہم بات جو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال کر نہیں رہے, بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم تو ہے مگر اظہار نہیں فرمایا. خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پر قیامت کا دن بھی بتا دیا, مہینہ بھی, تاریخ بھی, فرمایا جمعہ کو ہوگی, دسویں تاریخ ہوگی, محرم کا مہینہ ہوگا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پانچویں بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ قیامت تو آئے گی ہی, مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ قیامت آنے والی ہے. اس حدیث پاک میں غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی. ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی, دوسری یہ کہ ننگے پاؤں برہنہ ننگے جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات پر ایک دوسرے سے فخر کرتے ہوں گے. ان علامات کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں قیامت کی کئی اور علامتیں بیان ہوئی. بارِ شریعت میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی کئی علامات بیان کی گئیں, آئیے ان میں سے کچھ سنتے ہیں. علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے, جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے, پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے, وہ بغیر علم فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جہالت کی کثرت ہوگی, بدکاری شرام خوری عام ہوگی, مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ, یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. مال کی کثرت ہوگی, دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا, وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ زکات دینا ایسا لوگوں پر مشکل ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ علم پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا مگر باپ سے جدائی۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلات پر فخر کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہونا باقی ہیں۔ نمبر ون، نشانی چاند کا پھٹ جانا۔ ایک نشانی جو پوری ہو چکی ہے، اسے قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ قمر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ تو تفسیر سراج الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے والی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن معجزات میں سے ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا چاند کا پھٹ جانا یہ قیامت کی علامت تھی، جبکہ کفار کے تقاضے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معجزہ چاند کو پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ نمبر ٹو، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ سنی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ علماء کرام اس فرمان مصطفیٰ کی مختلف وضاحتیں بیان فرمائیں۔ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے خادمہ ملازمہ جیسا سلوک کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی اور حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لونڈی مالک کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کو نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت منہ چڑاتی نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے جو والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ آج ایک تعداد ماں پر شیر کی طرح دھاڑتی نظر آتی ہے، ماں کے سامنے غراتی نظر آتی ہے۔ بعض نادان معاذ اللہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ بد قسمت تو مارتے پیٹتے بھی ہیں، جیسا کہ آئے روز اخبارات میں خبر آتی ہے، بلکہ اب تو سوشل میڈیا ہے، ایسی خبریں تو ویڈیو پر وائرل ہوتی ہیں، ویڈیو پہ وائرل ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ اولاد ہے کہ جس کے ماں باپ بچھڑ گئے۔ بلکہ نگران شورا نے ایک بات بتائی کہ ساحل سمندر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی پتھر پر، تو کسی نے دیکھا کہ شام ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ اکیلی بیٹھی ہے۔ قریب گیا کہ اماں خیریت کیسے بیٹھی ہو؟ تو کہا بس وہ میرا بیٹا آنے والا ہے، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی کیونکہ ویران پڑا تھا ساحل سمندر، تو دیکھا کہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ کہا نہیں بیٹا، بس وہ میرا بیٹا مجھے بٹھا کر گیا، آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا اماں کہاں رہتی ہو، کیا ہے؟ کہا بس یہ کاغذ مجھے رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے جب کاغذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اس خاتون کو کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں، یہ اولاد۔ हम जा नहीं सकते, मैं ओल्ड हाउस मर्दों में तो गया हूं, ईद का दिन गुजारा उनके साथ, खुदा की कसम मुझे निगरान शुरा ने कहा था आज ईद का दिन आप वहां गुजारो। आप यकीन माने सुबह 10 बजे से लेकर हम तकरीबन शाम 6 बजे तक थे उनके साथ, नए कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, 30-32 बूढ़े थे हम, हमारे हम खाना वाना लेकर गए थे, उनको बच्चों ने खाना भेज मतलब वो कपड़े भेजे थे ईद के, वो इंतजार कर रहे थे कि अभी मेरा बेटा आएगा मुझे अपने घर ले जाएगा, मैं अपनी पोतियों के साथ नवासियों के साथ अभी मैं अपनी ईद गुजारूंगा। सारा दिन गुजर गया, एक शख्स भी मिलने भी नहीं आया, मिलने भी नहीं आया। बात तो फिर वो जब माहौल बना तो रो रहे थे कि 30-30, 35-35 साल बच्चों को भेजा माल कमा कमा कर, उनके भेजे हुए माल से बच्चों ने घर बनाए, लेकिन ऐसे नालायक औलाद कि उस बाप को रख नहीं सके, ओल्ड हाउस में भेज दिया। और इतना भी नहीं हो सकता कि चलो ईद का दिन ही माँ बाप को बुलाकर, ये तो बाप का हाल। अब जाहिर औरतों में हम जा नहीं सकते, लेकिन औरतों के भी ओल्ड हाउस बने हुए हैं, उस बेचारी माँ का क्या हालम होता होगा, सोचे तो सही, माँ माँ होती है ना। अरे घर पर जाओ तो कौन है जो हमारे आने का इंतजार करती है, वो माँ है, वो माँ है कि जो हमारे ना खाने पर खुद भी भूखी सोती है, वो माँ है, वो माँ है कि जो हमारे घर ना पहुंचने का नोटिस लेती है, वो माँ है। इन कौन लेता है, माँ कुदरत का अनमोल तोहफा है, माँ का मकाम कुरान और हदीस में बयान हुआ, माँ का फरमाबरदार अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल की रिजा पाने में कामयाब हो जाता है। अगर जिंदगी भर भी माँ की खिदमत की जाए तब भी माँ के एहसानात का बदला नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माँ ये वो हस्ती है जो अपना खूने जिगर से अपनी औलाद को पालती है। माँ ही वो हस्ती है जो अपनी औलाद की खातिर अपना चैन और सुकून बर्बाद करती है। जब बच्चा बिस्तर गीला करता है, सर्दी का मौसम है, बच्चा बिस्तर गीला करता है, उस गीले बिस्तर पर कौन सोती है, माँ अपनी छाती पर अपने उस बच्चे को लिटा कर रखती है ताकि ये चैन की नींद सो जाए, अपनी नींदें कुर्बान करती है। कौन वो है, माँ। माँ ही वो हस्ती है जो खुद तो गर्मी बर्दाश्त करती है, औलाद को उस तकलीफ से बचाने की कोशिश करती है। माँ ही वो हस्ती है जो औलाद की खातिर सर्दियों की ठंडी और लंबी रातें जाग कर गुजारती है। माँ ही वो है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करती है। माँ ही वो हस्ती है जो अपने मुंह का निवाला भी औलाद के मुंह में देकर खुश होती है और खुद भूखी सोती है। हाजी अब्दुल हबीब हमारे रुकने शूरा, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात एक दफा कही कि कहीं मैं बैठा था तो मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे लोगों में सवाल किया, मैं भी आपसे सवाल करता हूं, क्या माँ की पसंदीदा डिश क्या है? कभी सोचे माँ की पसंदीदा डिश क्या है? तो कहा मुझसे भी सवाल पूछा, मैं भी सोचता रहा, जवाब नहीं बन पाया। वो मुस्कुराए और कहा कि माँ की पसंदीदा डिश होती है बच्चों का छोड़ा हुआ खाना, क्योंकि माँ कभी ये नहीं कहती कि मैंने अपनी पसंद की बिरयानी बनाई है, मैंने अपनी पसंद की आज मैंने कोरमा बनाया है, दाल बनाई है, नहीं बेटा आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है, आपकी पसंद का कोरमा बनाया है, आपकी पसंद का कबाब बनाया है। तो ये वो माँ है जो शौहर की वफात के बाद भी औलाद को दर बदर भटकने नहीं देती। माँ ही वो हस्ती है जो कर्ज की चक्की में पिस कर औलाद की फरमाइशें पूरी करती है। माँ ही वो हस्ती है जो औलाद की थोड़ी सी तकलीफ पर तड़प जाती है। माँ ही वो हस्ती है जो लोगों के बर्तन धोकर अपने घरों उनकी सफाइयां करके अपने औलाद का पेट पालती है। माँ ही वो हस्ती है जो घर घर के चक्कर लगाकर अपनी औलाद का सुख तलाश करती है। माँ ही वो हस्ती है जो माजूर और लाचार औलाद तक को भी बेसहारा नहीं छोड़ती। माँ ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। अलगरज माँ एक ऐसी हस्ती है जो हो तो आंगन में बाहर आ जाती है और जो कहीं ना हो तो उसका घर वीरान लगता है। माँ की खिदमत कीजिए, माँ को राजी कीजिए, ماں کو تکلیف مت دیجئے، ماں کو کبھی دکھی مت کیجئے، ماں سے کبھی جھگڑا نہ کیجئے، ماں سے کبھی اونچی بات سے آواز سے بات نہ کیجئے، ماں کی قدر کیجئے، اور اگر ماں یا باپ ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو انہیں فوراً راضی کر لیجئے۔ کسی کی ماں دوسرے شہر میں رہتی ہوں، ایک فون تو کر لیا کریں، ماں جمعہ مبارک، ماں میرے لیے دعا کرنا، ان سے دعائیں لیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس اولاد کے لیے اٹھ جاتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف نہ دیجیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ جلسات میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے برداشت کیے، شاید ان میں سے یہ کسی ایک کا بدلہ ہو سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے درس ملتا ہے کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ احسان و بھلائی والا سلوک کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، لیکن یاد رہے گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ نماز پڑھنے سے منع کریں، داڑھی منڈانے کا کہیں، ان باتوں میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، فرما برداری صرف نیک امور میں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، یہ والدین کا ادب سکھاتی ہے، اولاد کی تربیت سکھاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھاتی ہے، زندگی گزارنی کیسے یہ سکھاتی ہے، اور اس کا ایک بڑا پیارا مجموعہ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ ان کو لے لیجیے، اس کو پڑھیے، فکر مدینہ کیجیے، دیکھیے میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے، میں کن کن باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ بہرحال دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو الحمدللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا، نیک کام میں پریکٹیکلی حصہ لینے کا موقع ملے گا، اور ظاہر ہے ہر مسجد میں چونکہ مدنی کام کیا جاتا ہے، ایک مدنی کام صدائے مدینہ لگانا بھی ہے، فجر میں لوگوں کو اٹھانا، یہ صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، ایک رسالہ بڑا خوبصورت ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو لے لیجئے، پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو رغبت ملے گی۔ تو صدائے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے دعا ہے، صدائے مدینہ کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، پیدل چلنے کا موقع ملتا ہے، صدائے مدینہ اس کا طریقہ کار پورا اس رسالے میں دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی برکت سے الحمدللہ فجر کی جماعت کی پابندی ہو جاتی ہے، پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز کی سعادت مل جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو مشاہدہ ہے کہ جو صدائے مدینہ لگاتا ہے وہ جلد ہی مدینے کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو صدائے مدینہ دکھائے مدینہ، صدائے مدینہ، جی ہاں، ایک اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مجھے مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ سب صدائے مدینہ کی برکتیں ہیں کہ میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں۔ کیونکہ ایک اسلام بھائی کا ایک اور بیان بھی ہے کہ ایک اسلام بھائی اذان فجر کے بعد صدائے مدینہ لگاتے جا رہے تھے، اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی۔ بعد میں اس نوجوان کے والد قافلے والے عاشقان رسول سے ملنے آئے، اور کچھ صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ صدائے مدینہ کی برکت سے ان کا نافرمان ماڈرن بے نمازی بیٹا 5 وقت نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اور فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے اس شہر میں فیضان مدینہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کو اپنی زمین بھی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نشانی، نماز قضا کرنا۔ اے عاشقان رسول، قیامت کی علامات کے بارے میں سن رہے تھے، معراج پر جانے والے آقا، غیب بتانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ نماز قضا کریں گے، لوگ نمازیں قضا کریں گے۔ تو آج نماز قضا کرنے کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے خوش نصیب جاتے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو کہاں سے نمازی آتے ہیں؟ کوئی زمین سے نکلتے ہیں، آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ کہ پہلی صف میں پورا سال نماز پڑھنے والوں کو یہ سمجھیں کہ مسجد کے گراؤنڈ فلور پہ بھی جگہ نہیں ملتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں. یہ چاہیں تو ہر روز جمعہ کا سما ہو سکتا ہے فجر میں، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے. آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے نمازیں قضا کی جاتی ہے. بہت بڑی تعداد ہے جو نمازیں قضا کرتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں ہفتوں بلکہ مہینوں مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے. نماز کی ترغیب کوئی دلائے، انشاءاللہ اس جمعے سے شروع کر دوں گا، یا رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا. یوں بے شرمی اور جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نماز سر کرنے کا یہ کبیرہ گناہ جمعہ یا آنے والے رمضان تک میں جاری رکھوں گا. اگر خوف خدا ہوتا تو یہ الفاظ آتے نہیں؟ آتے. ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اندھیری قبر میں اترنا ہے. اور نماز قضا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بے نمازی دنیا سے جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا پیاسا ہوگا کہ سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. قبر میں عذاب، حشر میں رسوائی. تو یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ پاک سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے،
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
ترجمہ کنز الایمان. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
کلما خبت زدناہم سعیرا.
ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. تو یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. جبکہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا. تو اے عاشقان رسول، ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سن رہے ہیں. ہم نے سنا نماز قضا کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آئیے ہاتھوں ہاتھ نیت کیجئے اور زور سے اظہار کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، دو رکعت نماز دنیا و ما فیہا یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے، نماز میں ہر سجدے کی عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے، ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر سے رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، نمازی اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نماز نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور نمازی کو قیامت کے دن رب تعالی کا دیدار عطا ہوگا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حورِ ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ فیضان نماز۔ فقیر صاحب تو کیا فرماتے ہیں کہ نماز اکیلے نہیں پڑھنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کم از کم ایک کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ مسجد آباد کریں گے نا، اور جو مسجد آباد کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں جو اللہ کا گھر آباد کرے گا اللہ اس کا گھر آباد کرے گا، انشاءاللہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم قیامت کے علامات کے بارے میں سن رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غیب کا علم جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ کام ہے، لوگ قطع رحمی کریں گے، نمبر ٹو گناہوں کی کثرت ہوگی، نمبر تین قرآن مجید کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے گا، نمبر چار مرد عورتوں کی، اور نمبر پانچ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، نمبر چھ آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا، دوست احباب سے بھلائی کرے گا، نمبر سات گانے والیوں، اور نمبر آٹھ آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا. تو اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھس جانے، شکلیں تبدیل ہونے اور دوسرے عذابوں کے آنے سے ڈرتے رہنا. تو اے عاشقان رسول، غور کیجئے کہ ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو آج ہمارے زمانے میں نہیں. قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا، اور آج گھروں اور خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور پھر یہی جھگڑے بڑھ کر رشتہ داری توڑ ڈالتے، خاندان کے کئی افراد کئی سالوں تک ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. گناہوں کی کثرت، اس کو بھی قیامت کی علامت بیان کیا گیا، اور آج معاشرے میں دیکھے تو کون سا گناہ ہے جو معاشرے میں نہیں پایا جا رہا. تنہائی ہو، محفل ہو، بازار ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، ہر جگہ گناہوں کی بھرمار ہے. قرآن پاک کو مزین اور آراستہ کرنا، تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں. آج قرآن پاک کے غلاف کو، اس کی ریل کو، اس کی بائنڈنگ کو، اوراق کو تو وہ سجایا جاتا ہے، مگر اپنے کردار کو قرآنی اخلاق سے آراستہ کرنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن پاک جہاں رکھا جاتا ہے، بڑی خوبصورت ریل، بڑا خوبصورت باکس ہے، بلکہ بہت ڈیکوریٹ کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن دل، دماغ، فکر، سوچ بھی قرآن کی تعلیم سے سج جائے، اس کی احساس نہیں ہے. مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا قیامت کی نشانی ہے. غور کیجئے آج کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا کام جس میں عورتیں مردوں کی نقالی یا مرد عورتوں کی نقالی نہیں کر رہے. افسوس آج تو جس کام میں عورتوں کی زیادہ تعداد شریک ہو تو بد قسمتی سے اس کو ترقی مانا جاتا ہے. بال کٹوانے، کپڑے پہننے، بازاروں میں گھومنے، گاڑیاں چلانے، خرید و فروخت کے شعبے، کھیلوں کے میدان، الغرض کون سی ایسی جگہ جہاں عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اسی طرح آج مردوں میں دیکھیں کنگن پہنتے ہوئے نظر آئیں گے. عورتوں کے لباس، عورتوں کے لباس، یہ معاذ اللہ پہنے جاتے ہیں. عورتوں کی طرح ناک کان میں زیورات پہنیں گے، سر پر ہیئر بینڈ پونیاں بنا رہے ہیں، جی ہاں، ہاتھ پاؤں مہندی کو رنگے جا رہے ہیں. کئی ایسے کام کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت کی علامات میں شمار کیا اور اس سے منع بھی کیا. اسی طرح ایک نشانی کہ آدمی اپنے والد کی نافرمانی اور دوست احباب سے بھلائی کرے گا، اس کے نظارے عرصو عام ہیں. لوگوں کا رویہ اپنے سگے باپ سے بہت سخت ہوتا ہے، مگر اپنے دوستوں کے آگے بچھے بچھے ہوتے ہیں. پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کسی گاؤں کی، ایک بابا جی کہیں کھڑے تھے، کسی نے پوچھا ہوگا بابا کہاں جانا ہے، کہا بیٹا بس وہ گاڑی نکل گئی، وہ میں اپنے گاؤں جانا تھا. بیٹا نمبر نمبر ہے، اس نے نمبر ملایا تو اس کا بیٹے نے فون اٹھایا، تو فون پہ کہا کہ آپ کے والد صاحب کی بس گاڑی نکل گئی ہے، تو آپ آ جائیں اس کو لے جائیں. تو اس نے وہیں سے چیخنا چلانا شروع کیا، اس بڈھے کو کچھ یہ نہیں کہ یہی رہو صبح آنا. پھر اس نے اپنی بیٹی کو فون کیا، اور بیٹی نے اپنے گھر والے کو بھیجا، وہ لے کر گیا اس کو. یہ حال دیکھے یار، آج ہمارا دوست ہم کو بلا لے، کیسی نیند چڑی دی ہو، ہم پوچھتے بھی نہیں کہاں جانا ہے، اور اماں بول دے نا آپ کو کہ بھائی ذرا نیچے سے پانی بھر کر آؤ، اپنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پانی کی شارٹیج ہے ہمارے شہر میں، تو پورے محلے میں پوچھتے آنٹی پانی لے آؤ، آنٹی پانی لے آؤ. یہ پوری آنٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی، اور سگی ماں بیٹھی ہے بغیر پانی کے، اس کو نہیں پوچھیں گے، اس کو نہیں پوچھیں گے کہ پانی لے آؤں. یہ پورے محلے میں آنٹیاں بنا رکھی ہے، اس کو پوچھتے آنتی پانی بھر لوں، کولر بھر لوں، اور ایسے نادان ہیں بھی کہ جو بھرتے. تو یہ عجیب و غریب حال ہے پیارے پیارے اسلام بھائی. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ بھی آلات موسیقی کی کثرت ہوگی، یہ بیان کیا گیا، گانے والیوں کی کثرت ہوگی. اور مسلمانوں کا آج یہ معاشرہ، موبائل اٹھائیں گانے بجیں گے، بلکہ نمازی کہلانے والے ان کے موبائل میں میوزیکل ٹیون لگی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، پیچھے میوزیکل ٹیون بج رہی ہے اس کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہیں بھی جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، گاڑیوں میں جائیں، تو اب سوچیں آپ کہ آپ نے اگر اپنا گانا سنا، یہ بھی غلط، لیکن آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں اپنے ہوٹل میں گانے بجاتا ہوں، میرے ہوٹل میں بجنے والے گانے یہ سینکڑوں افراد سن رہے ہیں، اب یہ سینکڑوں کا گناہ میرے سر پہ رہا ہے، مجھے اس کا احساس ہی نہیں، اس کا ڈر ہی نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میں مروں گا، میرے ساتھ بنے گا کیا. بالکل ایسے بالکل ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اداروں میں کہ اس کے میوزک بج رہا ہے. ارے آپ سوچیں، آپ کی ٹرانسپورٹ میں لاکھوں لاکھ افراد سفر کرتے ہیں، کتنے لوگ اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتے ہوں گے، سارا گناہ آپ کے سر آتا ہے، ان کو بھی گناہ ہوگا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی تیاری کیجیے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا، وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا. بے شک اللہ کریم بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا، جو دنیا میں ان ہولناکیوں کا خوف رکھے گا، آخرت میں ان سے محفوظ رہے گا. اور خوف سے مراد عورتوں کی ذرا رونا دھونا نہیں، آنکھیں آنسو بہانا نہیں، سنتے وقت دل نرم ہو جائے، پھر تم اسے بھول کر اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، اس حالت کو خوف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو شخص جس چیز کا خوف رکھتا ہے اس سے بھاگتا ہے، جس وہ چیز کی امید رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے. لہذا تمہیں وہی خوف نجات دے گا جو اللہ کریم کی نافرمانی سے روکے اور اس کی عبادت و فرما برداری پر ابھارے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا گئی، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھوں، لیکن بازاروں میں عورتیں اتنی ہوتی ہیں کہ میں بچ نہیں پاتا ہوں، اب مجھے اس کا کوئی علاج بتائیے. ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کہا کیا؟ کہا یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ بازار کے اس طرف دوسرے بزرگ رہتے ہیں فلاں، ان تک پہنچانا ہے. کہا سر پھر بتا دیں گے. کہا لیکن دیکھو اس میں سے قطرہ گرنا نہیں چاہیے. کہا حضرت آپ بالکل بے فکر رہے، قطرہ بالکل نہیں گرے گا. اچھا ایسا ہے، میں دو آدمی ساتھ کر دوں گا، اگر قطرہ ٹپکا تو بازار میں جوتے پڑیں گے. حضرت آپ بالکل بے فکر رہے. انہوں نے دودھ کا پیالہ دیا، اس نوجوان نے بازار سے گزرتے ہوئے دودھ کا پیالہ ان بزرگ تک پہنچا دیا. اب خوشی خوشی واپس آیا، کہلے حضرت میں نے آپ کا دیا ہوا کام کر دیا ہے، آپ مجھے بتائیے میں اپنی آنکھوں کو حرام سے کیسے بچاؤں، مجھے اس کا علاج بتائیے. ان بزرگ نے فرمایا کہ تم نے جو یہ پیالہ لے کر گئے تو تمہاری کوئی عورت پر نظر تو نہیں پڑی؟ کہا نہیں حضرت، میں تو بالکل پیالے پر ہی نظریں جمائے اور بالکل احتیاط کے ساتھ لے کر گیا تھا. آپ نے جو کہا تھا کہ قطرہ گرے گا تو دو جوتے پڑیں گے، تو میں نے کہا سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ احتیاط سے لے جاؤں، لہذا میں نے خیریت سے پہنچا دیا. تو کہا بیٹا یہی اس کا علاج ہے کہ جس طرح دنیا میں دو جوتوں سے بچنے کے لیے تم نے ایک پیالے کو خیریت کے ساتھ آگے پہنچا دیا، جس دن تمہارا یہ ذہن بن جائے گا کہ دنیا میں جو کام میں کروں گا اگر قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا اور اس میں اگر رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، مجھے ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، ساری مخلوق کے سامنے مجھے سزا دی جائے گی، اور اس احساس کو اگر تو نے اپنے دل میں پیدا کر لیا تو گناہوں سے بچ جائے گا. یہ قیامت کا احساس، اس چیز کے بارے میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم آگے آئیں، اپنا ذہن بنائیں. اور دعوت اسلامی بلا رہی ہے کورسز کے ذریعے کہ آئیں فیضان نماز کورس کر لیں، آئیں اصلاح اعمال کورس کر لیں، آئیں بارہ مدنی کام کورس کر لیں، آئے اصلاح امت کے لیے آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے آئیں، ہمت کیجئے، زندگی میں کوئی ایسے بڑے نمایاں کام کر لیجئے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، کفار اسلام قبول کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں بھائی؟ یہ میری آپ کی طرح کے نوجوان کر رہے ہیں، کسی ماں کی اولاد ہیں یہ؟ اسی طرح دنیا میں بسنے والے گھر بار کی قربانی دی، قربانیاں دی، سفر کیا، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، کفار کو مسلمان کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی دنیا بھر کے کورسز کرتے ہیں، ارے نہیں کورس کیا، فیضان نماز کورس نہیں کیا، نماز ہی نہیں سیکھی، جھوٹ کا ہی نہیں پتا، جھوٹ کس کو بولتے، غیبت کس کو بولتے، کیسے بچ رہا ہے؟ 7 دن کا کورس ہے، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یہ کورسز فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں۔ ہمت کریں، زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لے، پیر صاحب تو فرماتے ہر سال کریں تاکہ رینیو ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اسی طرح جو مختلف ذرائع ہیں دعوت اسلامی، الحمدللہ ان ذریعوں سے بھی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں جو بھی ایک روابط کا سلسلہ ہے، رابطے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ واٹس ایپ، ٹویٹر اور مختلف ویب سائٹ کے ذریعے کروڑوں صارفین بنا لیے۔ ایک انداز کے مطابق صرف پاکستان میں کم و بیش 50 ملین یعنی 5 کروڑ سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں، ان افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے مجلس سوشل میڈیا قائم کی، اور ویب سائٹ پر یہ کام ہو رہا ہے، مختلف سائٹس پر کام ہو رہا ہے، الحمدللہ فیس بک پر 10 پیجز پر کام کیا جا رہا ہے، جس پر امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، نگران شورا، نگران پاکستان، دارالافتاء اہل سنت، مدنی نیوز، مدنی چینل لائیو، 30 سیکنڈز کے اس کے اسٹیٹس وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں شامل ہیں، جن میں لائک ہونے والوں کی موجودہ تعداد یہ کروڑوں میں ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی ان کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ آئیے بیان کے آخر میں لباس پہننے کی چند سنت اور آداب بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا، یعنی جنات اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے جو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑے، اللہ پاک اسے کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا، لباس حلال کمائی سے ہو، جو لباس حرام کمائی سے ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں، اس طرح پاجامہ پہلے سیدھے پاؤں ڈالیں پھر الٹا، جب اتارے تو الٹا کیجئے، پہلے الٹا اتارے پھر سیدھا۔ اسی طرح بارے شریعت میں سنت یہ کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو، آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک، اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہے، مرد مردانہ عورت زنانہ لباس ہی پہنے، چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا احتیاط کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔